بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے کئی دروس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت الاستواء علی العرش کے تعلق سے، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے طرز کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن بن ابراہیم بن محمد بن یحیٰ المزکی، حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. میں آگے ترجمہ شرح کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ یہ جملے دوبارہ ریپیٹ ہوں گے. آگے شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، امام صابونی رحمہ اللہ نے السنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. کیا چیز؟ ہاں تو یہ تو پڑھ رہے ہیں یہاں سے، یہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جملے جب اس میں اچھا یہاں پہ میری کتاب میں جو میرے پاس نسخہ ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے، تو ہم فالو کر رہے ہیں اس نسخے کو. جو میرے آپ کا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ نو، میرا 86 صفحہ نمبر. تو فرق ہے، بعض نسخوں میں تھوڑا سا الفاظ میں آگے پیچھے. جو نسخے اس وقت ہم شرح کر رہے ہیں وہی جو پہلے سے نیٹ پہ موجود ہے. شرح میں فضل الشیخ العلامہ شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ جو ہیں اہل سنت کے عقیدے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، اور ائمہ اسلام کے کلام میں سے، اور ان کے جو مواقف ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں جو اس امت کے لیے مرجع ہیں اپنے دین میں، اور خصوصی طور پہ عقائد کے مسائل میں. اور اس فصل کی ابتدا میں قرآن مجید کی آیات، جن آیات میں استواء کا ذکر ہے، اور وہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کا ذکر ہے یعنی بلند ہونے کا ذکر ہے، اور آیات العروج اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ سب دلائل جو ہیں اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات سے اوپر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بعض ہیں، کچھ ہیں، بہت سارے دلائل کے انواع میں سے جنہیں اہل سنت جو ہیں دلیل، جن سے اہل سنت دلیل لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کو ثابت کرنے کے لیے. یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کا بلندیوں پر ہونا، اپنے جمیع مخلوقات پر اور اپنے عرش پر مستوی ہونا. اور جس نے بھی اس صفت کا انکار کیا اس کی تکفیر کی ہے. صفت العلو والاستواء کہ جس نے انکار کیا ہے اس جماعت نے کی تکفیر کی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے عظیم صفات میں سے ہے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تقریبا اپنی تمام کتابوں میں ان صفات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر صفت العلو کے تعلق سے. اور اس کے تعلق سے ایک کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے جس کا نام ہے اجتماع الجوش الاسلامیہ. یہ اجتماع الجوش الاسلامیہ جو ہے یہ خاص کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ صفت علو کو بیان کیا ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی خصوصی طور پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے العلو للعلی الغفار. اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں اس صفت کو یا صفت العلو اور استواء کو ثابت کیا گیا ہے، اور بہت سارے دلائل اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں. اور یہ تمام علماء جو ہیں انہوں نے یہ دلائل بیان کی ہیں تاکہ اس شبہ کو قمع کیا جائے جس کو اہل الضلال اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ تھامے رکھتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دلائل کے جو مختلف قسمیں ہیں جن کے ماتحت تمام دلائل موجود ہیں، یعنی جن دلائل میں اللہ تعالیٰ کی صفت العلو اور استواء علی عرش کا ذکر ہے، ان کی کئی قسمیں ہیں اور ان قسموں میں مفردات ہیں اور ان مفردات میں بھی کئی دلائل ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے اجتماع الجوش الاسلامیہ میں تقریباً 21 قسم بیان کی ہیں، اور الصواعق المرسلہ میں انہوں نے تقریباً 40 قسم بیان کی ہیں، اور ان 40 قسموں میں مختلف افراد ہیں اور ان افراد میں مختلف دلائل موجود ہیں. یعنی مثال کے طور پر شیخ صاحب نے بعض کے یہاں پہ ذکر کیا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اور ان انواع میں سے جن کے ماتحت یہ دلائل موجود ہیں، نمبر ایک التصریح بالفوقیہ، یعنی بعض آیات پہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں فوق کا لفظ ہے، تصریح صراحتاً فوق. فوق کسے کہتے ہیں؟ اوپر کو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں من فوق اپنے اوپر سے، جو رب کا ذکر ہے اور لفظ ہے اوپر سے. جیسے وہ دوسری آیت میں سورۃ الانعام آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وهو القاهر فوق عباده، اللہ تعالیٰ قاہر ہے اپنے بندوں پر. اور دوسری قسم کے دلائل، اور اسے فوق کا لفظ اور بھی بہت زیادہ قرآن مجید میں ہے، یہ صرف دو کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ ایک قسم ہے فوق، اس کے ماتحت کئی مفردات ہیں اور ہر مفرد میں الگ الگ سے آیات موجود ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات، احادیث اس سے بھی زیادہ ہیں. اچھا، دوسرا ومنها التصريح بانه رفيع الدرجات، سورۃ غافلۃ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ کے درجے بہت بلند ہیں. رفع بلند ہونا، رفیع الدرجات بلند درجوں والا. تیسری قسم کی آیات ومنها التصريح بعروج الملائكة إليه والأرواح إليه، اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں کا اور روحوں کا، الارواح کا عروج، عروج کہتے ہیں بلندی کی طرف جانا یا بلندیوں کی طرف جانا. اور اسی طریقے سے ونزول الامر منه، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر کا نازل ہونا، اب عروج اوپر کی طرف، نزول نیچے کی طرف. وصعوده الیہ، اور صعود الگ لفظ ہے بلندی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اور بلند ہونے کے لیے. وصعود الکلم الطیب الیہ عز وجل، الکلم الطیب کا صعود ہونا جیسے پیچھے درس میں بیان کیا ہے، یہ مختلف دلائل ہیں. شیخ صاحب فرماتے یہ بعض انواع ہیں، بعض قسمیں ہیں، اور ان کے بعد یا ان کے پیچھے اور بھی دلائل ہیں جن میں اور افراد ہیں جن میں دلائل موجود ہیں، اور بھی قسمیں مقام ان کا ذکر کرنے کا اس وقت نہیں ہے، اور کیونکہ شخص ہم مختصراً بات کر رہے ہیں، اور ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ان کی جگہوں پر جہاں پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے صواعق المرسلہ میں تقریباً 40 قسمیں بیان کی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ ان واضح دلائل میں سے ہے کہ اہل سنت جماعت جو ہیں ہمیشہ حق پر ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ باطل پر ہیں، اور ان کے جو بھی معارضات اور اعتراضات ہیں اللہ تعالیٰ کی سچے خبروں پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے خبروں پر، یہ اعتراضات جو ہیں اور بے وقوفیاں جو ہیں نعوذ باللہ، صرف عقول فاسدہ یہ اعتراض حق پر اعتراض کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور جو نصوص کتاب نصوص سنت جو ہیں کتاب اور سنت کے نصوص پر صرف یہی جو اہل باطل ہیں اور فاسد عقل والے جو ہیں یہ اعتراض کر سکتے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے یعنی قرآن مجید جن کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ فصلت آیت نمبر 42 میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو آگے سے نہ اور نہ ہی پیچھے سے اس کتاب کے تعلق سے کبھی بھی باطل قریب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تنزیل ہے حکیم اور حمید کی طرف سے. اور سنت جو ہے وہ ان کی طرف سے ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سورة النجم آیت نمبر 3 اور 4. اور یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں صرف اپنی ہی جہالت اور سفسطات اور اپنی بنائی ہوئی باتوں سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی باتیں بناتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں عقل صحیح کی اور فطرت السلیمہ کی. یعنی جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ صرف نصوص پر اعتراض نہیں کرتے, قرآن اور سنت پر اعتراض تو کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسا کہ صفت العلو صفت الاستواء کا انکار کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقل صحیح اور فطرت السلیمہ اور صحیح فطرت کی میں مخالفت کرتے ہیں. ان کی تمام شبہات مسترد ہیں ان دلائل سے جو تقریباً 1000 سے زیادہ ہیں, نقل سے یعنی نصوص سے عقل اور فطرت سے. اور یہ صرف اشارہ ہے اور تاکید ہے ہر اس بات کا جو پہلے بیان کی گئی ہے. پھر امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ کے یہ جملے جو میں نے بیان کی ہیں شیخ ربیع نے یہی بیان کی ہیں جو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہیں. انہوں نے سند اپنے سے لے کے یہ سند بیان کیے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان جو الرحمن علی العرش استوى سورۃ طه نمبر 5 کے تعلق سے فرماتی ہے قالت الاستواء غیر مجهول. استواء مجهول نہیں ہے, یعنی استواء کا معنی مجهول نہیں, والکیف غیر معقول اور کیف غیر معقول ہے, یعنی کیف جو ہے معلوم نہیں ہے, کیفیت تک رسائی ممکن نہیں ہے. والاقرار به ایمان اور اس کا اقرار کرنا ایمان ہے یعنی واجب ہے. والجحود به کفر اس کو نام ماننا جھٹلانا کفر ہے. شیخ صاحب فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ سید ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت اس میں ضعف ہے, یعنی یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے ان سے ثابت نہیں ہے, لیکن مصنف رحمہ اللہ نے صرف استئناس کے لیے اسے یہاں پہ بیان کیا ہے. یعنی اور استئناس جو ہے یہ اس وقت بیان کرتے ہیں جب بہت سارے دلائل جو بنیادی طور پر موجود ہوں ان دلائل کو مزید تقویت دینے کے لیے بعض علماء بعض جو ضعیف احادیث وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. یہ استئناس ہے وليس للاستدلال, استدلال کے لیے صحیح کا ہونا شرط ہے, اور صحیح دلائل قرآن مجید میں سے 1000 سے زیادہ جیسے میں نے بیان کیے ہیں اور اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں, تو صحیح احادیث میں صحیح نصوص میں ثابت ہیں, اور بعض علماء نے ایسے بعض ضعیف احادیث صرف استئناس کے لیے بیان کی ہے, اور بعض علماء جب تحقیق کرتے ہیں ان کے تحقیق میں کہیں پہ کچھ نقص ہو جاتا ہے بشریت کا تقاضا ہے اور وہ اسے صحیح سمجھ لیتے ہیں اس لیے بھی اسے روایت کر دیتے ہیں, لیکن محققین علماء جب تحقیق کرتے ہیں روایت کی تو پتہ چلتا ہے اس میں ضعف ہے, لیکن اس ضعیف روایت کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو اصل مدعا ہے جو اصل صفت ہے اور جو اصل مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ صحیح دلائل سے ثابت ہے. جو استدلال ان دلائل سے کیا گیا ہے جو 1000 سے بھی زیادہ ہے قرآن مجید میں, صرف قرآن مجید میں اور احادیث میں صحیح احادیث میں ان سے بھی زیادہ ہے موجود ہیں قرآن و سنت میں اور سلف کے اقوال میں, جن اور سلف کے اقوال کی بنیاد قرآن و سنت ہے, یہیں سے دلیل اخذ کی ہے اور استدلال کیا ہے. تو اگر کسی بھی کتاب میں آپ کو بہت ساری صحیح دلائل کے ساتھ کوئی بھی ضعیف روایت نظر آ جائے تو اس میں طعن نہیں کیا جاتا, بلکہ بعض علماء کے طریقہ رہتا ہے بہت سارے دلائل کے ساتھ بعض ایسی روایت بھی شامل کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں الاستئناس جیسے یہاں پر شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه واسناد هذا ضعيف الى ام سلمہ. اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے سیدہ ام سلمہ تک، لیکن یہ ثابت ہے امام مالک رحمہ اللہ سے، یہ جملے جو ہیں یہ ثابت ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے اور ان کے علاوہ بھی کئی ائمہ سے، جیسا کہ امام ربیعہ بن عبد الرحمن، امام مالک کے جو استاد ہیں رحم اللہ الجميع، ان سے بھی ثابت ہے صحیح سند سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، ثبت عنہم بالاسناد الصحیح انہم قالوا الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنہ بدعہ. یہ جملہ جو ہے امام مالک سے ثابت ہے، اور امام ربیعہ بن عبد الرحمن جو امام مالک کے استاد ہیں ان سے بھی ثابت ہے. آگے بھی بیان ہوگا صحیح سند کے ساتھ، سند بھی بیان ہوگی اور امام مالک کا قول بھی بیان ہوگا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصبن رحمہ اللہ، اب امام مالک کے بعد دیکھیں سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وحدثنا ابو الحسن بن اسحاق المدنی حدثنا احمد بن الخضر ابو الحسن الشافعی حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد ابن یزید القزستانی حدثنا جعفر بن میمون قال سئل مالک ابن انس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. الشيخ ربيع حفظه الله فرماته يهب الاستواء حقه. ایک شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اس آیت کے تعلق سے، سورۃ طٰہٰ نمبر 5 کے تعلق سے، الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان عرش پر مستوی ہوا ہے کیسے مستوی ہوا ہے، استوا کی کیفیت کے تعلق سے سوال کیا. تو امام مالک رحمہ اللہ کو شدید غصہ آیا، حتی علت ہو الرحضاء، یہاں تک کہ ان کو یعنی پسینہ چھوٹ گیا اور شدید غصے میں آ گئے، جیسے کہ آگے بھی ایک روایت میں آئے گا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنہ بدعا، کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں غالباً جو یہ سوال کرتے ہیں یا ایسے سوال کرتے ہیں وہ اہل فتنہ ہیں، وہ فتنہ چاہتے ہیں اور بدعتی ہیں، یہ صرف فتنے چاہتے ہیں اور حقائق کو خلط مل کر کے ان مسائل میں شبہات ڈالنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کے بیچ میں. کیونکہ جس نے یہ سوال کیا ہے وہ امام مالک سے جواب لینے کا منتظر تھا کہ جواب لے لے، اور پھر وہ اس جواب کو لے کر بہت سارے فتنے پھیلانا چاہتا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے اس تصرف سے اور موقف سے، جو بہت ہی عقل مند اور بہت ہی اچھا ان کا موقف ثابت ہوا، بیان کیا ہے اور اس شخص کو جواب دیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، بیوقوف قسم کے لوگ، مجھ سے کچھ سوالات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، اور میں ان میں بعض کا تعنت دیکھتا ہوں، یا مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ فتنہ چاہتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہوں بعض اوقات، فزجرہم یعنی بڑے سخت جوابوں کو دیتا ہوں، اور تاکہ وہ ایسا سوال نہ کرے اور نہ ہی اس طریقے سے وہ بات کرے. اور جب مجھ سے سوال کیا گیا حدیث و سورت کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کی سورت کی صفت جو ہے، تو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تو میں نے اسے تھوڑا سا ڈانٹ دیا، یعنی اس سوال کے تعلق سے تھوڑا سا سختی سے میں نے کام لیا، کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص جو فتنہ چاہتا ہے، اور یہ شخص یہ چاہتا تھا کہ امام ابن خزیم رحمہ اللہ پر طعن کیا جائے. کیونکہ بعض ائمہ سلف نے، بعض یعنی معروف سلف علماء جو گزرے ہیں، انہوں نے اس صورت کی صفت کا انکار کیا ہے، ان کا اجتہاد ہے، اور اس طریقے سے اگر کوئی مجتہد عالم کو غلطی کر لیتا ہے جبکہ ان کے باقی تمام عقائد اور ان کا منہج درست ہو، تو ان کی تبدیع نہیں کی جاتی، ان ایسے علماء یا ائمہ اسلام کو اہل بدعت میں شمار نہیں کیا جاتا، ان کی ایک اجتہاد غلطی مان لی جاتی ہے صرف. تو بعض لوگ جو ہیں، جیسے آگے بھی بیان ہوگا، حدادیہ قسم کے لوگ جو ہیں، یہ لوگ تبدیع میں یعنی بدعت کا حکم لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں. تو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ امام مالک کو دیکھے کہ انہوں نے جب ایسا سوال ایک شخص سے آیا جس میں فتنے کا اندیشہ تھا کہ یہ شخص جو سوال فتنہ چاہتا ہے، تو امام صاحب نے اس شخص کو ڈانٹ دیا، وہ بڑا سخت جواب دیا. آگے بات اس کی ابھی مکمل باقی ہے، تو اپنی بات بیچ میں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ ربیع رحمۃ اللہ پر بہت سارے لوگوں نے طعن بھی کیا ہے جو مخالفین ہیں، اور بہت ناجائز بھی تہمتیں لگائی ہیں. ان میں سے ایک یہ تہمت بھی تھی، یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ شیخ صاحب جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو بڑے سختی سے پیش آتے ہیں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، اور ان کو فوراً جو ہے یعنی صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے. تو ایک مثال دے رہے ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک شخص سے مجھ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت الصورہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، اس کے تعلق سے. تو مجھے میں نے یہ سمجھا اس سائل سے، یہ لگ رہا تھا مجھے، اور علماء یعنی ماشاءاللہ حکمت والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سائل جو ہے وہ کس سوچ کا بندہ ہے، کس طریقے سے وہ سوال کر رہے ہیں، کیوں کر رہا ہے. سبحان اللہ، اور علماء کی دور اندیشی ہوتی ہے. بعض اوقات علماء جو پرکھ لیتے ہیں سائل کے اپنی بات کرنے کے طریقے سے، یا اس کے طور طریقے سے، یا پہلے وہ اسے شاید کچھ سوال کر چکا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے شخص جو ہے یہ کس انداز سے بات کرتا ہے. تو اس شخص نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی صفت الصورہ جو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اہلسن جماعت کے یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الصورہ جو ہے علی صورت الرحمن، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا رحمان کی صورت میں، ٹھیک ہے، اللہ صورت ہی ایک روایت میں ضمیر ہے، تو ضمیر کس طرح آدم علیہ السلام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اللہ صفت الرحمن یا صورت الرحمن جو ہے، اللہ صورت الرحمن بالکل واضح صورت الرحمن میں، تو یہ صفت اہل سن و جماعت ثابت کرتے ہیں. لیکن بعض ائمہ اسلام نے، بعض ائمہ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کی طرف ہے، اور اس صفت کا انکار کیا ہے، ان کا اجتہاد ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں فتنے کے لیے، جب عالم سے ایک جواب لے لیتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، اہل سن و جماعت کی ہے عقیدہ ہے، کہتے ہیں اچھا اس امام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس امام نے تو انکار کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ یہ شخص جو ہے وَأَنُهُ يُرِيدُ أَن يُدْخِلَنَا فِي الطَّعْنِ فِي ابن خُزَيْمَةَ، امام ابن خُزَيْمَةَ طعن کی طرف ہمیں کھینچنا چاہتا تھا، اور اس میں داخل کرنا چاہتا تھا کہ فلان اور فلان جو مجتہدین ہیں، یعنی شیخ صاحب کے الفاظ دیکھے ذرا سنیں، فرماتے ہیں اور ہمیں اس یعنی فتنے میں داخل کرنا چاہتا تھا کہ فلان اور فلان جو ہے مجتہدین میں سے، جو ائمہ جو اعلام سنہ میں سے ہیں، اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیسے انکار کیا ہے، اور پھر اس میں بہت سارے جدال بحث مباحثہ اور نقاش اور بہت سارے جھگڑے ہوتے، اور حدادیہ جو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور مجھے اور میرے اوپر گمراہی کی تہمت لگانا شروع کر دیا، اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے ایسے شخص کو ڈانٹا بھی ہے، اور اس کی تبدیع بھی کی ہے، فرمایا کہ بدعت ہی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اسے وجہ سے نکال دو جس نے صرف صفت الاستواء کے تعلق سے سوال کیا. کیونکہ ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ امام مالک گمراہ ہے، یعنی امام مالک نے کیوں ایسا کیا؟ اگر شیخ صاحب فرماتے مجھے کہتے ہیں صرف اس وجہ سے میں نے شخص کو ڈانٹا تھا، مجھے گمراہی کہ صف میں کھڑا کر کے شیخ ربیع گمراہ ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا امام مالک بھی گمراہ ہے پھر، اگر یہی طریقہ ہے تم لوگوں کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تنبہوا لہذا بارک اللہ فیکم، اس پہ ذرا خبردار رہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں سے بعض کو سنتے ہیں جو تقدیر کے معاملے میں باتیں کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، تو شدید غصے میں آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو ترک کر دیتے تھے جو فتنے کی طرف لے کے جاتے، یا جن میں فتنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور اسے بہت سارے نصوص دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان معاملات سے نپٹتے تھے، اور سلف جو ہے وہ بھی اس طریقے سے سختی سے کام لیتے تھے، جو ایسے امور کے تعلق سے، ایسے مسائل کے تعلق سے سوال کرتے تھے جو فتنوں کی طرف لے کے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حق کے تعلق سے بھی کوئی یعنی سوال کرتا، لیکن اس کے سوال جو ہے اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا، تب بھی اسے بھی سختی سے یعنی کام لیتے. اور علماء جو ہیں اس چیز کی تقریر کرتے ہیں کہ اگر سائل جو ہے یعنی سوال کرنے والا جو ہے وہ مسترشد ہے، یعنی حق کا متلاشی ہے، اس حق کے تعلق سے سوال کرنا چاہتا ہے اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو جواب دیا جاتا ہے. اور اگر وہ شخص ہٹ دھرم ہو اور صرف یعنی فتنے باز و فتنہ چاہتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے اس کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ اسے رسوا کیا جاتا ہے. اچھا، اس تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے پیارا اس میں قول ہے، تاکہ پتہ چلے، کیونکہ بعض لوگوں کو شاید یہ بات شاید بھاری لگ رہی ہوگی یا مشکل لگ رہی ہوگی، کہ اگر کوئی شخص آ کے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے جواب دینا چاہیے. اب اس کا اپنا معاملہ ہے، کوئی فتنہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، ایک شبہ ہے نا، ایک بات ذہن میں آتی ہے. اگر کوئی شخص کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، کیا اسے لازمی کہ اس کا سوال کا ہر سوال کا جواب دیا جائے؟ یا عالم کا حق ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں فتنے کا اندیشہ ہے، اس شخص کو جواب نہ دے؟ کیا خیال ہے؟ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، میں ریفرنس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ طلاب علم کو اس معاملے کی مزید وضاحت ہو جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 393 اور 394 میں فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کے تعلق سے فرماتے ہیں، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. اور وہ جن کے دل میں کجاہ اور ٹیڑھا پن ہے، وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، کیونکہ فتنہ چاہتے ہیں، وابتغاء تاویل ہی اور تاویل چاہتے ہیں، یعنی اپنی من پسند معنی نکالنا چاہتے ہیں تاکہ فتنہ عام ہو جائے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو مذمت کی گئی ہے وہ اس بنیاد پر ہے جو متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ عام ہو جائے اور اپنی من پسند تاویل کر لیں. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اہل القصد الفاسد ہے، جن کا مقصد فاسد ہے، جو قرآن مجید میں قدح چاہتے ہیں اور صرف متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں متشابہ کے فساد کو ڈال دیں، اور دلوں کے فساد جو ہے وہ انہی متشابہ آیات کے فتنے میں پڑنا ہے، اور اس کی تأویل وہ چاہتے جو ہیں وہ علم اور ہدایت کے لیے نہیں چاہتے بلکہ فتنے کے لیے چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صبیغ بن عسل جو ہے ان کو سر پہ مارا تھا، یہاں تک کہ یعنی سر سے خون نکل آیا تھا، کیونکہ اس شخص کا سوال جو ہے متشابہ کے تعلق سے تھا، وہ فتنہ چاہتا تھا. جیسے کہ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں اور اشکالات عام کر دیتے ہیں دوسروں کے کلام پر، اور یہ کہتے ہیں اس بات سے اس کا کیا ارادہ تھا، وہ کیا چاہتا تھا، اور اس کا اصل جو غرض ہے، جو مقصد ہے، وہ شکوک و شبہات پھیلانا ہے، لوگوں کو شک میں ڈالنا ہے اور طعنہ زنی ہے، اس کا غرض حق معرفت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص، پھر آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اگر کوئی شخص متشابہ کے معنی کو سمجھنا چاہتا ہے تاکہ وہ شبہ کا ازالہ کر سکے، یعنی وہ حق کو سمجھنا چاہتا ہے اور وہ محکم کو جانتا بھی اور محکم کی اتباع بھی کرتا ہے اس مسئلے کے تعلق سے، اور متشابہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور فتنہ پھیلانا اس کا مقصد نہیں ہے، فہذا لم یذمہ اللہ، اس کی مذمت اللہ تعالی نے نہیں کی ہے. یعنی سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں جب اللہ تعالی نے قرآن مجید کی دو قسم کی آیات کو بیان کی ہے، محکم اور متشابہ، یہ بھی فرمایا کہ محکم آیات کو کون لیتے ہیں، جو امول کتاب ہیں، جو اصل بنیادی آیات ہیں، پھر کچھ آیات متشابہ بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو آیات ہیں ان کا معنی جو ہے یہ محکم ہے، لیکن جو کیفیت ہے وہ متشابہ ہے. تو بعض وہ فتنہ چاہتے ہیں، کیفیت کا سوال کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں اور اپنے من پسند معنی نکالے. تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو حق تو نہیں چاہتے لیکن فتنہ چاہتے ہیں اور شکوک اور شبہات پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے وہاں تک پہنچا جائے، یا رسول جماعت کے بیچ میں کوئی فتنہ یا کوئی لاچاکیاں یا کوئی جھگڑے قائم ہو جائیں، تو اسی اعتبار سے ان کی مذمت کی گئی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رفیع حفظہ اللہ، یہ حدادیہ جو ہے ان کا جو مبدأ جو بنیاد ہے یہ فتنوں کو عام کرنا ہے، اور ائمہ اسلام جو ہیں اور اصول اسلام کی مخالفت کرنی ہے، تو کوئی بھی جماعت نہیں چھوڑی لے کے ان پر طعن زنی کی ہے. اور اللہ کی قسم، یعنی شیخ رفیع حفظہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، فرماتے واللہ طعن فی ائمۃ الجرح والتعدیل، اللہ کی قسم کہ ان لوگوں نے جو حدادیہ ہیں ائمہ جرح و تعدیل پر طعن کیا ہے اور ان کو تجہیل کی ہے، ان کو شرم بھی نہیں آئی، اور آج تک انہوں نے اس کا کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا. ائمہ جرح و تعدیل پر طعن کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ان پر طعن کرتے ہیں تو یہ زندق ہے، اسے شخص زندیق ہے. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بات پہنچی کہ ابن ابی قتیلہ جو ہے کہ ان کے اس شخص کے ہاں الحدیث کا ذکر کیا مکہ میں، تو اس شخص نے کہا قوم سوء، یہ اچھے لوگ نہیں برے لوگ ہیں، صرف اتنا کہا بس. جو اہل حدیث ہیں ابن ابی قتیلہ نے کہا اچھے لوگ نہیں ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنے جو کپڑے کو جھاڑنے لگے جو کپڑے ہیں، اور فرمایا زندیق زندیق زندیق، تین مرتبہ فرمایا زندیق ہے شخص، زندیق ہے شخص، زندیق ہے شخص، اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ امام احمد بن رحمہ اللہ نے یہ جاننے کہ وہ شخص چاہتا کیا ہے، یعنی جو حدیث پر طعن زنی کرتا ہے تو یہ حقیقت وہ حق پر طعن کر رہا ہے، جن کے پاس سنت ہے ان پر طعن کرنا جو ہے یعنی وہ شخص کیسا اچھا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو حدادیہ کا منہج ہے یہ صرف جھوٹ پر اور علماء پر طعن کرنے پر قائم ہے. شاہد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹے ہیں، اہل فتنہ ہیں. بعض مشائخ کے پاس گئے اور شیخ فرماتے ہیں افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انہیں میری تجہیر کرنا چاہیے، اور انہوں نے کچھ ان سے باتیں بھی لی ہیں اور باتیں کی ہیں. یعنی ایسا منہج جس ایسے منہج پر جو قرآن مجید اور سنت و ائمہ اسلام پر قائم ہو اسے یہ لوگ گرانا چاہتے ہیں. کتنی اصول ہیں جسے حدادیہ توڑنا چاہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت افسوس ہے کہ بہت سارے اہل سنت جو ہیں اس خطرناک فرقے کے جو فاجر فرقہ ہے اس کے تعلق سے ان کو یعنی خبر نہیں تھی، نہ ہی تنبیہ تھی اس کے بارے میں، جو فجور اور جھوٹ اور حقد اور کینے پر قائم ہے، جو ہے سنت والجماعت کے اوپر یعنی کینہ رکھتے ہیں، شدید قسم کا کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اور انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ ان کو گرایا جائے اور ان کے منہج کو گرایا جائے. اب جو علماء، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اب جو علماء جو سلف علماء سعودی عرب میں صرف یعنی تمام ساقط ہو گئے سوائے دو یا تین کے ان لوگوں کے نزدیک، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پردے کے پیچھے چھپتے رہتے ہیں، جیسا کہ ابن سبا اہل بیت کے پیچھے چھپا تھا، یعنی اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھ کے اور حقیقت جو اپنے فساد کو پھیلانا چاہتا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہ شخص جو ہے پردہ بنا کے چھپا تھا تاکہ اپنے باطل کو یعنی پھیلا سکے. اور ہر صاحب فتنہ جو فتنہ باز ہے وہ کوئی نہ کوئی پردہ لے کر ہی آتا ہے، وہ اس طریقے سے 150% سامنے کھل کے نہیں آئے گا آپ کے، بلکہ وہ ایک پردہ رکھے گا آپ کے سامنے، اور پھر اس پردے کے پیچھے آپ کے ساتھ وہ آپ کے خلاف جنگ بھی کرے گا، قتال بھی کرے گا. یہ ہے حدادیوں کا طریقہ اس وقت. اب جو علماء ہیں سعودی عرب میں، جو یمن کے علماء، شام کے علماء، جزائر کے علماء اور انڈیا ہند کے علماء جو ہیں، تمام دنیا کے علماء جو ہیں، اور تمام جو سلفی علماء ہیں، سارے کے سارے وہ اور ان کے جو طلاب ہیں سب اہل بدعت ہیں حدادیہ کے نزدیک، اور جو حدادیہ ہیں وہی اہل سنت ہیں صرف. تو کیوں ان کی سلفیت کیوں، یعنی صرف وہی سلف اور وہی سچے ہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سچ بات یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ جو ہے جھوٹ اور فجور پر قائم ہے، اس لیے ان کے جو امام ہیں وہ معصوم ہیں، ان کی خطا بھی نہیں بیان کی جا سکتی، یعنی وہ خطا بھی نہیں کر سکتے، بل وہ سارے کے سارے معصوم ہو چکے ہیں اگر یہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی بھی ان کی خطا یا غلطی پکڑ نہیں سکتا، اور کوئی بھی ان کی یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. جتنے یہ لوگ جھوٹ بولیں، جتنے یہ لوگ یعنی خیانت کریں یا ظلم کریں، جتنے لوگ بڑے جرم کریں یا اعتراض کسی پہ کریں، کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور جنگ جو ہے صرف اہل سنت پر ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اہل جزیرہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ان کے نزدیک ساقط ہو چکے ہیں، تو پھر دعوت کون کرے گا ان بدعت کے لیے؟ یہی دعوت کریں گے، یعنی جو مکہ میں علماء سنہ، علماء سنہ ہیں، سنت کے علماء جو ہیں، یہ سارے ساقط ہو گئے، تو پھر دعوت کس کے لیے بچی ہے؟ اہل بدعت کے لیے. جو مدینہ کے علماء ہیں اگر وہ بھی ساقط ہو گئے ہیں، تو پھر دعوت کون کرے گا؟ دعوت کس کے لیے بچی ہے؟ کہ اہل بدعت کے لیے. جو حدادیہ ہیں، یہ سچ بات یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو حدادی ہیں یہ خدمت کرتے اپنے آقاؤں کی جو اہل بدعت ہیں. تو آپ جو ہیں اس بات سے خبردار رہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، طلب علم کو یہ بار بار شیخ صاحب نصیحت کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں ان سے زیادہ شر کسی میں نہیں جانتا ہوں، یہ سب سے زیادہ شر پسند لوگ ہیں. روافض جو ہیں ان میں بھی کچھ اخلاق اور آداب باقی ہیں، روافض جو ہیں ان میں جھوٹ اور فجور ان میں بھی ہیں، وہ بھی ان میں بھی خباثت پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو اہل فجور اور جھوٹے لوگ ہیں، یعنی حدادیہ جو ہیں، اور جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، اور ان میں مروءت بھی کی کمی بھی پائی جاتی ہے، کوئی بھی ایسے گروہ آپ نہیں دیکھیں. یہاں تک کہ بعض کافر جو ہیں ان سے بھی یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق اور آداب میں بہت ہی پستی نظر آتی ہے، اور سب سے بدترین اخلاق والے لوگ ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر قائم رہیں، اور جو سب سے بلند اور اچھے اخلاق ہیں اسلام کے اس پر قائم رہیں، اور اپنی تربیت کریں سچ پر اور بلند اخلاق پر، اور اہل علم اور فضل کے احترام کرنے کا اور ایک دوسرے کے احترام کرنے پر، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنی تربیت کریں. یہ فرقہ جو ہے یہ صرف جھوٹ و فریب پر قائم ہے، اور ان کا جو اصل هدف ہے یہ اہل سنت کے جو علماء ہیں، یعنی جو سلفی ہیں، ان میں کینہ ڈالنا، ان میں آپس میں جھگڑے پیدا کرنا، اور ان میں تفرقہ پیدا کرنا، یعنی خصوصی طور پر یہ ان کا کام ہے، اور ان کا اصل یہی مقصد ہے، والعیاذ باللہ. میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ جو حدادی ہے، بعض ساتھی پوچھ رہے تھے کہ کون ہے. ایک شخص جس کا نام ہے محمود الحداد، یہ مصر سے آیا تھا، اور اس کے پاس میرا خیال ہے ایگریکلچر کی ڈگری تھی، کہ اس نے کچھ میرا خیال ہے بیچلر یا کچھ کیا ایگریکلچر میں. تو یہ جاب کے لیے آیا تو اس کو نوکری ملی تھی ریاض میں، غالباً امام سعود یونیورسٹی میں، وہاں پر ایز اکاؤنٹنٹ لگا تھا میرا خیال ہے، اکاؤنٹنٹ. پھر اس یعنی علم سے بھی اس کو لگاؤ تھا کتابیں پڑھنے سے، تو کتابیں اس بندے نے پڑھی، اور کچھ ایسے کچھ لکھا بھی اس بندے نے. پھر مدینہ چلے گئے شخص جو ہے محمود الحداد، اور کچھ درس دینا بھی شروع کیے. شیخ ربیع سے ان کی شخصی ملاقات ہوئی، بعض علماء جو مدینہ کے ہیں، جیسے شیخ محمد بن امال جامی اور شیخ حماد الانصاری، امام اس زمانے کی بات، شیخ حماد الانصاری جو ہیں ان سے بھی شخص کی ملاقات ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ شخص جو ہے اس نے عجیب غریب باتیں کرنا شروع کر دی، اور جو بعض ائمہ اعلام ہیں اس شخص نے ان پر طعن زنی شروع کر دی، جہاں تک شیخ بن باز کو بھی نہیں چھوڑا، علامہ البانی کو نہیں چھوڑا. اور اس شخص کا مشہور قول ہے جو حدادی آج کے ان کا یہ نعرہ ہے کہ فتح الباری اور صحیح مسلم شرح جو ہے امام نووی کی، ان کو جلا دینا چاہیے، کیونکہ اس شخص کے نزدیک جو ہے امام ابن حجر عسقلانی اور امام نووی جو ہے بدعتی ہیں، ان کی تبدیع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو فتح الباری ہے، اب جانتے فتح الباری سے بخاری کی سب سے عمدہ اور سب سے عظیم کتاب سمجھی جاتی ہے اہل سنت جماعت و علماء اور طلب علم کے نزدیک، جو شرح صحیح بخاری کی، فتح الباری امام بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی. یہ شخص کہتا ہے، اور امام مسلم کی شرح نووی کی، امام نووی کی جو شرح صحیح مسلم کی، کہ دونوں کتابیں جلا دینی چاہیے، اس نے ابن القیم کو نہیں چھوڑا، یعنی ائمہ اعلام میں سے بندے نے کسی کو نہیں چھوڑا. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے، اور عجب بات یہ کہ اس کی باتوں میں کئی جوان آئے اور اس کی بات کو مان لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی عالم ہے، ان کے نزدیک سے بلیک اینڈ وائٹ ہے بس، کوئی عالم سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ بدعتی ہے. اس لیے امام ابن خزیمہ کا جو سوال کر رہے تھے کیوں آیا تھا بندہ، پتہ ہے؟ اس لیے کہ امام صاحب نے کہنا ہے کہ سنت صفت ثابت، صفت الصورہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور امام ابن خزیمہ انکار کیا تو آپ کو تبدیع کیوں نہیں کرتے، یہ فتنہ چاہتا تھا اس دن میں، یہی فتنہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی چیز عام تھی. یہ حدادی قسم کے لوگ آتے تھے، ایسے سوال کرتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ کن ائمہ اسلام نے اس کا انکار کیا ہے، اور پھر فوراً اس بدعت میں اس میں شمار کر دیتے تھے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کے علماء کا کیا موقف ہے، اگر کچھ اشعریت پائی جاتی ہے امام نووی میں، ان کی کچھ کتابوں میں یہ بات کی، بعض صفات کو انہوں نے اگر انکار بھی کیا ہے، تو یہ ثابت نہیں کہ وہ بدعتی ہے. اور اس کے پر پیارے جواب دیے کہ علماء نے، اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. اور اگر کسی عالم سے بھی، یعنی بعض تہمتیں دیکھیں آپ، یعنی امام حنیفہ کہتے ہیں مرجی ہیں، وہ پر طعنہ زنی کی ہے، اور سلف کے کئی علماء کو لوگوں نے گرا دیا ہے. تو صرف جو ان کے من پسند لوگ ہیں، جو اپنی مرضی کے ہیں، ان کو اپنے امام سمجھتے ہیں، اور جن میں کوئی بھی اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے، ان کے سامنے شخص بدعتی ہے. اس لیے جو حدادیہ ہیں، ان کے جو اصول ہیں، سب سے معروف اور خوفناک اصول جو یہ ہے، الغلو فی التبدیع، یہ ان کی پہچان ہے، تبدیع میں غلو کرتے ہیں. اور پھر جب اگر کوئی شخص، یعنی شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رجوع بھی کرے اپنی غلطی سے، تب بھی نہیں مانتے. عجیب بات دیکھیں آپ، اور اعلام خصوص جو سلفی علماء ہیں ان کے پیچھے، اور خاص طور پہ کتابوں کو یعنی جس چھان دیتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کوئی بھی ایسے جملوں کو مل جائے، اسے پکڑ کے دیکھیں اس امام نے، اس عالم یہاں پہ غلطی کی، یہ بدعتی ہے. جس نے شیخ بن باز کو نہیں چھوڑا، وہ اب بتائیں مجھے اس کی کیا ذہانت ہوگی، کیا اس کی عقل ہوگی، کیا اس کی سمجھ ہوگی، اور کیا اس کا دل ہوگا، اور کیا وہ سمجھنا چاہتا ہے شریعت کے یا شریعت کے مسائل میں، کیسا انسان ہے، بتائیں مجھے. یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شیخ بن باز رحمہ اللہ معصوم ہے، نعوذ باللہ، لیکن اس پہ اتفاق ہے علماء کا، شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنے وقت کا امام گزرے ہیں. آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے جو فتاوی وہ دیکھ لیں، ان کی کتابیں، ان کی شروحات دیکھیں، سبحان اللہ. توحید اور سنت کے جنہوں نے جو پرچم بلند کیا ہے، یعنی کسی سے مخفی نہیں ہے، اہل سنت جماعت کی جتنی بھی علماء پوری دنیا میں دیکھیں، ان کے جو طلاب ہیں، واللہ افریقہ کے جنگلوں میں واللہ ان کو طلاب ایسے ملے. یعنی شیخ ہمارے جو شیخ ابراہیم حمید حفظہ اللہ افریقہ میں جاتے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے، فرماتے ہیں شیخ بن باز کے بعض کتابچے جو ہیں، شیخ الاسلام حمد رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، کہتے ہیں واللہ میں نے وہیں پہ دیکھی ہیں، ان کے جو طلاب شیخ بن باز کو وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، افریقہ کے جنگل میں بیٹھ کے. آپ جانتے کہ افریقہ میں قبر پرستی عروج پر ہے، جیسے کہ بر صغیر میں ہے، ایسے دور دراز علاقوں میں، کہتے ہیں گاؤں میں جہاں پر پانی بجلی بھی میسر نہیں ہے، وہاں پر لوگ توحید کی دعوت کو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی وہاں پہ جو قبر پرستی، جو کئی مزارے تھی، وہ لوگوں نے خود گرائی ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو وہاں کے مقیمی لوگ تھے رہنے والے. بھئی واقعی یہی دعوت توحید، یہی صحیح دین اور سچا دین ہے، جب ان کو توحید کی سمجھ آئی ہے. اور اس قسم کے بیوقوف قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان ایسے علماء ائمہ اعلام پر طعن کرتے ہیں، تو سبحان اللہ، یہ کون سا علم ہے اور یہ کون سا دین ہے؟ کیا ٹائم ہے؟ پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخبرنا ابو محمد المخلدی العدل، حدثنا ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن مسلم الاسفرائینی، حدثنا ابو الحسین علی بن حسن، حدثنا سلم بن شبیب، حدثنا مهدی بن جعفر بن میمون الرملی عن جعفر بن عبد اللہ قال جاء رجل الى مالک بن انس یعنی يسأله عن قوله الرحمن على عرش استوى قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرجه. في فرمات أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه. أبدو مختل سند إمام أبو عثمان بيان كر رهيهم، ولكن سند ابن دادا سيبه سند بيان كر رهيهم. وليه قصة إمام مالك رحمه الله كي شخصنا سوال كي الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وليه قصة كي كو شهد غصايا وفر تسي نبي چھوڑ گئے پھر سخت سے ان کو جواب دیا. شرح میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ امام مالک رحمہ اللہ شدید غصے میں آئے اور اس شخص کو جس نے یہ سوال کیا استواء کی کیفیت کے تعلق سے اپنے حلقے سے ان کو نکال دیا اور ان پر تہمت لگا، یعنی یہ کہا کہ یہ شخص بدعتی ہے. اب یہ حدادیہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہیں گے کہ امام مالک بدعتی ہے؟ اور باتوں سے بات نکل آتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کل رات میں نے ایک شخص کو دیکھا، کل ایک رات میں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں مشائخ سے پوچھتے ہیں آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی جو حدیث السورہ کے بارے میں جن سے سوال کیا گیا. مجھے نہیں پتہ شیخ صاحب فرماتے کہ اس شیخ نے کیا جواب دیا ہے، لیکن سچ بات یہ شیخ صاحب فرماتے وہ مجھ پر طعن کرنا چاہتے تھے. یعنی جب شیخ صاحب سے سوال کیا گیا صفت الصور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس شیخ صاحب اس شخص کو ڈانٹا ہے، تو وہ شخص جو کسی اور عالم کے پاس گیا اور کہا کہ ایک عالم سے سوال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کی صورت کے تعلق سے، اور اس نے اس شخص کو ڈانٹ دیا ہے، جواب نہیں دیا ہے، تو آپ اس عالم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں فتنہ چاہتا تھا کہ نہیں؟ شیخ صاحب پہلے سے پتہ چل گیا تھا یہ شخص فتنہ چاہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے مجھے تو نہیں پتا چلا کہ اس شیخ نے کیا جواب دیا ہے، اس عالم نے کیا جواب دیا ہے، لیکن یہ اچھی طرح جانتے ہوئے مجھ پر طعن کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اسے سختی سے پیش آیا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حدادیہ کے جو سوالات ہوتے ہیں سب اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور اللہ کی قسم اسے بھی زیادہ سخت قسم کے ہوتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے کہ شخص جس امام مالک نے یعنی سختی سے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت ہو گئی اور اس کے لیے جواب سختی کا جواب فائدہ مند ثابت ہوا ہو، اور وہ شخص جو ہے اپنے تئیں رک گیا ہو اور اس نے امام مالک کے خلاف کوئی جنگ نہیں چھیڑی، کوئی مخالفت نہیں کی. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ جنگ کے ایسے موقع کھول دیتے ہیں جو بند نہیں کرتے، اور یہ شخص جو ہے امام مالک رحمہ اللہ سے کی مجلس سے جیسے نکالا گیا، اس نے یہ نہیں جا کے کہا کہ مالک نے سختی سے کام لیا، مجھے مجلس سے نکال دیا، میرے کیا قصور تھے، اس طریقے سے کوئی بات ہے. میں جبکہ میں حق متلاشی تھا، میں نے حق کے تعلق سے سوال کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو عالم کے پاس گیا، میں نے سوال کیا، ایسی باتیں کبھی اس نے نہیں کی ہے. اور نہ کوئی ایسے کوئی شبہے، کوئی ہزار شبہے یا جھوٹ اس شخص نے باندھے ہیں، لیکن وہ خاموش ہو گیا. یعنی اس شخص کے بارے میں دیکھیں کہیں پر کوئی اور بات نہیں آئی. سوال کیا امام مالک سے، امام مالک کے جواب تو بہت معروف اور مشہور ہے. کیا جانتے اس کے اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، وہ کون تھا، کیا بات کی، آگے اس نے کیا کیا، پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں، مطلب خاموش ہو گیا تھا نا. جبکہ اس زمانے میں فتنہ باز بھی زیادہ تھے اور اہل بدعت بھی زیادہ تھے، موجود بھی تھے جو امام اسلام اور سلف مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کے بعد اس شخص کے کوئی نام تک یا کوئی نشان تک باقی نہ رہا، نہ کوئی جانتا کہ اس شخص نے کیا کیا. لیکن یہ شخص فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، یہ لوگ یعنی حدادیہ جو ہیں یہ لوگ کبھی خاموش نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ رکتے ہیں. ان کو صرف تلوار یا قید خانے جو ہے نا، یا ان کے پیچھے لگ رہا جو ہے یہی روک سکتا ہے، باقی یہ سیدھے طریقے سے رکنے والے نہیں ہیں. شخص فرماتے ہیں کاش کہ جو علماء اور جو مسئولین ہیں وہ اس مجرم گروہ کے تعلق سے یہ جان لے کہ وہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ان کا جو مقاصد ہیں ان کو بھی جان لے اچھی طرح سے، تاکہ ان کا جو ہے قلعہ کما کیا جائے اور جو یہ باطل چاہتے ہیں ان کو روکا جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا، اور امام ربیعہ جو ہے ایسے ہی جواب دیا، اور جبکہ سید ام سلمہ علیہ سے جو روایت وہ ضعیف ہے، اور واضح الفاظ میں کہا ہے الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعہ. استواء معلوم ہے یعنی حقیقہ ثابت، حقیقت ہے استواء کا معنی معلوم ہے قرآن میں، سنت میں، عربی لغت میں، عقل میں اور فطرت میں. اور کیف جو ہے کیفیت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہے، یعنی سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية. شخص فرماتے ہیں یعنی متشابہ ہیں کیفیات میں سے، اور یعنی کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا جو متشابہ میں سے ہے، اور جو صفات ہیں یہ ثابت حقائق ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور سلف صالحین نے بھی اور صحابہ اور تابعین علماء اسلام نے بھی کھول کھول کے بیان کیا ہے دور حاضر تک، یعنی آج کے دن تک، اور اسی صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور اسی منہج قویم سید منہج پر قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں، اور یہ صفات عظمت الجلال کی صفات جیسے کہ استواء اور علو والعلم، قدرت، ارادہ، سمع البصر، نزول، مجیء وغیرہ، جتنی بھی صفات ہیں یہ تمام صفات ثابت کرتے ہیں سورۃ الجمال جو، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ایشان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں. ان تمام صفات پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور ایمانا صادقا، سچا اور پکا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے ان کے آگے پیچھے باطل ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صفات ثابت ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو پھر ہم کیوں نہ مانیں اور کیوں نہ تصدیق کریں، ہمارا ایمان ہے ان تمام صفات پر، اور ہم دل کے یقین کے ساتھ تصدیق بھی کرتے ہیں. لیکن جو کیفیات ہیں ان کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ متشابہات میں سے ہیں. ہم کیفیت کا سوال کبھی نہیں کرتے کیونکہ کیفیت ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت بھی ہم نہیں جان سکتے. ہم ذات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ذات کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کس طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ تمام ہر چیز سے عظیم اور عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم تکیف سے کام نہیں لیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت ایسی ہے یا ویسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى نمبر 11. تو اللہ تعالیٰ نے مثلیات اور کیفیات کی نفی کی ہے، تمام مثلیات اور کیفیات کی نفی کی ہے اپنے آپ سے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا علم کی کیفیت کیسی ہے ایسی ہے، یا میرے استواء کی کیفیت ایسی ہے، یا میرے قدرت کی کیفیت ایسی ہے. ہم ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان تمام عظیم صفات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ثابت حقائق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو کیفیت ہے ہم نہیں جانتے. کیسے اللہ تعالیٰ مستحی ہوا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مستوی عرش پر، لیکن یہ خبر نہیں دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے یا کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا ہے. اور علماء کا کلام بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. بارک اللہ فیکم. اور پھر یہاں پہ دوسری سرد بھی بیان کی امام مالک سے، اور تب یہی مدعا جو ہے یہی بات انہوں نے ثابت کی ہے، اور سوال کرنے والے کیا انہوں نے نکیر بھی بیان کی ہے اور شدید غصہ بھی بیان کیا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ بہت ہی سد ذرائع کے تعلق سے بہت ہی قوی تھے، اور جو بھی مسئلے فتنے فساد کی طرف جاتے تھے ان کو روکتے تھے، سد باب کرتے تھے. ان کا منہج اس باب میں بہت ہی مضبوط اور قوی تھا، اور اسی طریقے سے علماء جو ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ بہت ہی زیادہ یعنی سختی سے کام لیتے تھے دوسرے علماء کی نسبت سے، اور ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے اور پھر جو مصنف ہیں یہاں پر تین مختلف اسانید جو ہیں امام مالک سے انہوں نے بیان کی، تین سندیں بیان کی ہیں، اور معنی وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور اس شخص کے سوال کے جواب میں یہ امام مالک کے قول بیان کیا ہے. اگلے درس میں امام ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ کے اس موضوع کے تعلق سے دیگر علماء سلف کے اقوال بھی انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں سند کے ساتھ. اگلے درس میں انشاءاللہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول بھی اس موضوع کے تعلق سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قول جو معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہتے ہر جگہ موجود ہیں، یہ معروف قول ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ جواب غلط جواب ہے، یہ جہل مرکب ہے. اس قول کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ درس میں دیکھیں گے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ جہمیہ کا قول ہے کہ ہمارا رب یہاں پر ہے اور یہاں پر زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.